الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ، اور اس کتاب کو پڑھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالی نے یہ چیز اپنے اولیاء کے لیے خاص رکھی ہے کہ ان کی صحبتوں میں جو نفع اور فائدہ معلوم ہوتا ہے، وہی ان کے بیان اگرچہ کیسٹ سے سنیں یا کتاب میں پڑھا جائے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجلس میں بیٹھے ہوئے. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا کا جو آخر زمانہ تھا تو اس زمانے میں جو بیماری کا زمانہ تھا تو آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی نیند متاثر ہو جاتی تھی، پھر بعض مرتبہ دو دو تین تین دن حضرت کو نیند نہیں آتی تھی، پھر جب نیند آتی تھی تو میرا اکثر معمول تھا کہ میں وقت میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا تھا. تو ایک دن میں حاضر ہوا، یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی شفقت تھی کہ اگر حضرت آرام بھی فرما رہے ہوتے تھے تو مجھ کو یہ اجازت تھی کہ میں وہاں بیٹھ جاتا تھا جا کر. تو ایک مرتبہ حضرت آرام فرما رہے تھے، میں وہاں حاضر تھا. کچھ دیر بعد حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، سلام عرض کیا، سلام کا جواب عنایت فرمایا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ تم کو اس بیٹھنے سے کیا مل رہا تھا. تو عرض کیا کہ حضرت ایسا ہی نفع معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے حضرت کی مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اکثر یہ بات کہ اگر رات کی رانی کے نیچے چارپائی بھی ڈال دو اور سو جاؤ، جب صبح اٹھو گے آنکھ کھلے گی تو تمہارا دماغ معطر ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی اللہ والا، کوئی اللہ والا کی خانقاہ، میاں تھوڑی آواز کم کرو یار بہت گونج ہے، کسی اللہ والے کی، آپ سے کہا تھا اس کو قریب کر دو، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلے جاؤ اور رات وہاں چارپائی ڈال دو، سو بھی جاؤ، تو فرمایا جب صبح اٹھو گے تو تمہارا دماغ اس اللہ والے کے قلب کے انوارات سے منور ہوگا، کیونکہ وہ جو فضا ہوتی ہے اس فضا میں اس کے قلب کے انوارات کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہنچتے ہی قلب کی حالت بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر گناہ کے تقاضے اپنی شدت کے ساتھ ہوں اور یہ حاضر خدمت ہو جائے تو وہ تقاضے بھی مغلوب ہو جائیں گے، ایسی برکت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو عطا فرمائی. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر کتنے لوگوں کو ہدایت ہوئی، زندگی بدل گئی. ایسے ایسے لوگ جنہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، ایسے ایسے لوگ، اور یہ کوئی عام کہ کوئی ایسے ہی کہیں نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بھی ملا بیزار لوگ، ملا بیزار یعنی ملا کا نام سننا بھی پسند نہیں. ایسے ایک ڈاکٹر صاحب، ابھی ان سے منا میں ملاقات ہوئی، کہتے میں حضرت کا بیان میرے ہاتھ کہیں سے وہ سننے کے لیے مل گیا، بس بیان سنا اور حالت بدل گئی، داڑھی بھی رکھ لی، شرعی پردہ، پھر اور بیانات حاصل کیے، کتابیں، پھر اسی زمانے میں پتہ چلا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. تو اس نیت سے کراچی آئے کہ چلو میں حضرت کی خانقاہ کو دیکھوں گا، اور کوئی جان پہچان نہیں، امریکہ سے سفر کر کے آئے. حضرت مولانا مدر صاحب دعوت رکاتم اس وقت بیرون کے سفر میں تھے، بہرحال وہ آئے اور کچھ دیر ٹھہر کر پھر اپنا چلے گئے. ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک دوست، تو جب وہ ان کو پتہ چلا اس فقیر کی نسبت حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے، تو خصوصی ملنے کے لیے آئے اور خوشی سے عجیب حالت تھی ان کی. ماشاءاللہ مقطع اور ظاہری صورت اتنی عمدہ، اور پھر وہ اس کے بعد وہ امریکہ سے منتقل ہو کے سعودی عرب ہی آ گئے کہ میں اس سرزمین پہ رہوں گا، وہاں نہیں رہوں گا. تو ایسے ایسے لوگ جنہوں نے ایک بات سنا، کتاب پڑھی، زندگی بدل گئی، کیونکہ ان کا درد دل بھی شامل ہوتا ہے ان کے الفاظ میں. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر فرماتے تھے، شیخ نورانی زیراہ آگاہ کونت. یہ جو اللہ والے جن کے قلب میں نور ہوتا ہے، کیا نام رکھا؟ شیخ نورانی. یہ اللہ تعالی کی محبت کے رستے سے تمہیں آگاہ کرے گا، اللہ تعالی کی محبت کا رستہ تم کو بتائے گا. اور جب اس کی گفتگو ہوتی ہے تو فرمایا کہ نور را با لفظ ہا ہمراہ کند. جب یہ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ نور کوٹڈ ہوتے ہیں، نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. وہ خالی الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ان کے قلب کا نور، ان کے تقوی کا، ان کے عبادات کا تعلق مع اللہ کا نور اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اس لیے جو سننے والوں کو جو ایک ایک مجلس سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں ہوتی ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کو دیکھیے، فضائل اعمال ماشاء اللہ سارے عالم میں پڑی جاتی ہے. یہ حضرت کا وہ نور تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اخلاص کہ ایک حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل، دو رکعت اور اس کے بعد ایک حدیث شریف لکھنے، تقریباً 7,500 سے کچھ زیادہ احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف میں. آپ تصور کریں ایک حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کیا، خوشبو لگا کر دو رکعت صلاۃ، دو رکعت پڑھ کر پھر وہ حدیث شریف کو لکھا. آج دیکھیے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ وہ بن گئی، کیسی مقبولیت ہے. اللہ تعالی نے اس کو قبولیت بھی عطا فرمائی اور مقبولیت بھی عطا فرمائی. یہ ان کے قلب کا وہ جو نور تھا وہ منتقل ہو گیا. یہ وہ چیز ہے. تو لہذا یہ ان اللہ والوں کی کتابوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو مطالعے میں رکھنا، ان کو پڑھتے رہنا یہ برکت کی چیز ہے. اس لیے ان کو مطالعے میں رکھے، پڑھتا رہے، اس سے بھی وہ گویا مجلس کا فائدہ ملے گا. تو یہ ملفوظات کمالات اشرفیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت اس سے بہت پڑھ کے سنایا کرتے تھے. کچھ ملفوظ ہیں، ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے ایسے ہی روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. میں نے اپنے شیخ اور مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اور مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں حضرات سے اس واقعے کو سنا ہے. حضرت مولانا بشارت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دونوں بزرگوں کے واسطے سے دادا لگتے ہیں، دادا شیخ دونوں بزرگوں کے واسطے سے، ان کے مدرسے میں یہ ناظم تھے. اور کسی نے پوچھا حضرت کتنے برس ہو گئے، کہا زیادہ نہیں 63 برس ہوئے، زیادہ نہیں صرف 63 برس ناظم رہے ہو. 63 برس تک حضرت کی خدمت میں رہے. اور یہ مولانا بشارت علی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، اور ناظم صاحب کے نام سے مشہور تھے. ناظم صاحب نائب ناظم تھے، لیکن نائب صاحب کے نام سے مشہور تھے، نائب صاحب. کسی بیماری کے سلسلے میں بمبئی تشریف لے گئے، وہاں حضرت کا آپریشن تھا. تو آپریشن سے پہلے ایک کاغذ پر دستخط کرائے جاتے ہیں عموماً وارث کا. تو انہوں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا. تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کے کون ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، میرے روحانی معالج اور روحانی ڈاکٹر ہیں. وہ ڈاکٹر ہندو، اس نے کہا یہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، کہا یہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو آپ کے میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ نہیں سکتے. ہندو ڈاکٹر نے وہاں ہندو چھیڑ چھاڑ کرتے نا مسلمانوں سے, اور جب چھیڑ چھاڑ کرتے منہ کی کھاتے. اس لیے ہندو جو دھوتی باندھتا ہے اس کی دھوتی پیچھے سے کھلتی ہے اور مسلمان کی دھوتی آگے سے کھلتی ہے. فرق آپ خود سمجھ لیجیے. میں شرح کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا, آپ اس کی شرح خود کر لیجیے اور سمجھ لیجیے. اور یہ علامت خود شکست کی ہے. شکست والا پیچھے پیچھا دکھاتا ہے اور فاتح آگاہ دکھاتا ہے. تو اور زیادہ شاید اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ بھائی کہیں گے ہاں علاقے کا بھی کچھ اثر ہے, اس لیے زیادہ شرح نہیں کروں گا. اور العاقل یکفیہ اشارہ, عقل مند رہا اشارہ کافی ہے. بہرحال تو وہ ہندو نے کہا چلو آج اس سے چھیڑ چھاڑ کریں گے, ہے بھی مولانا صاحب. تو وہ دوسرے ڈاکٹروں کو بلا لایا, اس نے کہا آؤ ذرا آج اس کو میڈیکل سائنس بتاتے, اس ملا کو کیا پتا. اب اس نے اور ڈاکٹر کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی یہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. جیسے آپ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اسی طرح سے وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اب ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے, اس میں کچھ مسلمان ڈاکٹر بھی تھے. اب وہ پریشان ہوئے کہ دیکھو مولانا کو کیا کہتے ہیں یہ چھیڑ کے, اور مولانا اللہ والوں کے صحبت یافتہ. تو مولانا نے فرمایا, اب مولانا سے کہا وہ کون سی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ روحانی بیماریاں وہ ہوتی ہیں جس جو آپ کی میڈیکل سائنس کی پہنچ سے دور ہے. کہنے لگے ہماری تو بہت ترقی ہو گئی ہے مولانا, آپ کس دنیا میں. فرمایا اچھا بھائی آپ ذرا اپنی میڈیکل سائنس اور لیبورٹری سے یہ ذرا بتائیں میرے اندر غصے کا مرض کتنا ہے اور میرے اندر تکبر کتنا ہے اور میرے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے اور میرے اندر حرص لالچ کتنی ہے, شہوت کا تقاضے کتنے ہیں. مولانا ایک بیماری, آپ روحانی بیماریوں کی ایک تعداد ہے, غیر اللہ کی محبت, اللہ تعالی سے مایوس ہونا, گناہ کر کے توبہ نہ کرنا, ایک تعداد ہے. اب مولانا بڑے عالم گناتے جا رہے ہیں اور ہندوؤں کا حال یہ ہے منہ کھلا ہوا, اور مسلمان وہ خوش ہو رہے. اب وہ عاجز, انہیں کہا کہ ہماری میڈیکل سائنس میں ان بیماریوں کا علاج تو دور کی بات, اس کا پتہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو فرمایا کہ وہ روحانی بیماریاں جو آپ کے الٹرا ساؤنڈ, بلڈ ٹیسٹ, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی وغیرہ میں نہیں آ سکتی, یہ اللہ تعالی نے اپنے اولیاء میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ پہچان لیتے ہیں, ان کی روحانی لیبورٹری میں آ جاتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو شیخ کی بات کو رد مت کرنا, اگر وہ کوئی بات فرما رہے ہیں نا. ایک صاحب, ایک مولوی صاحب تھے حکیم الامت تانوی رحمت اللہ, ان سے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر کا مرض ہے, آپ اس کا علاج کروائیں کسی بات پر. انہیں کہا نہیں حضرت میرے اندر نہیں ہے. حضرت خاموش ہو گئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, چلے گئے وہ. پانچ برس کے بعد انہوں نے کہا حضرت مجھے اب پتا چلا میرے اندر تکبر کا مرض ہے، علاج فرما دیں. تکبر کا مرض کیا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو وی آئی پی سمجھنا، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا. میں بڑا نیک اور میں بڑا عبادت گزار اور یہ سارے پھسٹی خان ہیں. یہ آئے بڑے، میں نے کتنی بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، میں اتنا فیض یافتہ، اور یہ کیا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن والے. یہ چیز ہوتی ہے اپنے کو اپنی عبادت، اپنا وہ کمال جو اللہ تعالی نے بندے کو عطا فرمایا اس کمال کو اپنا کمال سمجھنا. لہذا کمال کی نفی نہیں ہے. اب ایک شخص عالم ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کو عالم بھی نہ سمجھے، ایک شخص حافظ قرآن ہے وہ اپنے کو حافظ قرآن بھی نہ سمجھے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وصف اچھا فرمایا تو اس کی نفی مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس کمال کو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ، یہ آپ نے دیا ہے مجھ کو، یہ مطلوب ہے. اب ایک شخص اپنے فن کا ماہر ہے، وہ اپنے فن کی مہارت سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو کہا یہ کیا جانتے ہیں، اس کو منع کیا. ایک بڑے عالم ہیں ہمارے ہاں کے، کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں تھا تو وہاں پر اعلان لگا کہ بھائی رمضان شریف کے لیے تراویح چاہیے. کہتے ہیں میں دیہاتی آدمی، میں نے پہنچ گیا اور کہا میں قرآن پاک سناؤں گا. تو وہ عالم جو استاذ بھی تھے ان کے مربی بھی، میں کہا دیکھا ہولیا دیہاتی ہو جاتا ہے، کہا کیا سنائے گا، خیر کہا قرآن پاک کی جگہ سے پوچھا سنایا، بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں میں قرآن پاک میں نے ایسا سنایا کہ ویل للمطففین تک پہنچ گیا، اما پارے تک ایک غلطی نہیں آئی. فرمانے لگے کہ جب میں ویل للمطففین پر پہنچا، اب میں نے کہا دل میں اب تو کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا. کہ میں سارا دن قرآن پاک پڑھتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، جو ویل للمطففین جو کہ سورہ اما پارے کے اندر ہے نا، اب تو کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا. کہا بس وہ کہنا اور سوچنا تھا، کہا ایسا برا اٹکا کہ بس میں نے تو ناک رگڑی. یہ اللہ کی شان ہے، کہاں اٹکا دیا. ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے، فرماتے مجھ سے وہ دو غلطیاں ہوئی کہ شاید کسی سے ہوئی ہوں. ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ میں ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا نماز میں، وہ بھول گیا. اور فرماتے دوسری غلطی اتنی عجیب ہوئی کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا ایک اپنی مٹھی میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے اپنی مٹھی میں پکڑ کر اس کو مٹھی سے زائد کو کاٹ لے، یہ سنت طریقہ ہے. تو کہتے میں نیچے سے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ دیا، اور بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، تیسری یا چوتھی صدی کے محدث ہیں وہ، حالات سنے نا ان کے. کہتے میں نیچے سے کاٹنے کے بجائے مٹھی کے اوپر سے کاٹ دی، ایسی بڑی غلطی کی. اور وہ اپنے وقت کے استاذ الاساتذہ تھے، لیکن کیا بس انسان ہے. دیکھو اللہ اکبر. اس نے ایک بات یاد آئی، عبرت کی بات ہے. ایک محدث کا واقعہ، بہت اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، حدیث شریف کے استاذ تھے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، وہ پردے سے پڑھاتے تھے، کسی کے سامنے نہ آتے تھے. تو ایک شاگرد ہے، اس نے کہا استاد جی آپ زیارت تو کرائیں. فرمایا نہیں. بہت اصرار کیا. فرمایا بس میرے ایک عمل کا نتیجہ ہے، بس میں کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. استاد جی بات کیا ہے؟ میں بہت اصرار کیا تو بتایا کہ میری شکل گدھے جیسی ہے. استاد جی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ کہ میں نے اس حدیث شریف کے بارے میں، مجھ پر ایک اشکال ہوا کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع سے کھڑا ہو جائے تو اس کی شکل گدھے جیسی ہو جائے گی. کہتے ہیں مجھے اس میں اشکال ہوا، آخر ایسے کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو میں پہلے وہ کھڑا ہو گیا، اس دن میری شکل ویسی ہو گئی. اس لیے کہا کہ امتحان نہ لینا چاہیے کبھی. اللہ تعالی سے آہو زاری عاجزی، اے مولوی صاحب کیوں سو رہا ہے؟ اللہ تعالی سے عرضی مانگنی چاہیے اپنی کسی چیز پر، اور خصوصاً جو وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں پر جھری نہ بنے. ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں. اللہ تعالی سے ڈرتا رہے. تو روحانی بیماریاں میرے دوستوں، وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہماری روح میں موجود ہیں، جو دنیا کی کسی میڈیکل سائنس کی کسی انسٹرومنٹ یا کسی لیبورٹری میں وہ بیماریاں نہیں آ سکتی. ان روحانی بیماریوں کا علاج ان اللہ والوں کی صحبتوں میں ہوتا ہے. انہی روحانی بیماریوں سے میں سے ایک روحانی بیماری ہے لالچ، حرص، لالچ. اور اس لالچ کی ایک قسم حرص طعام بھی ہے، کھانے کا لالچی. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت پھل پوری رحمت اللہ علیہ کیا ایک شخص تھا. دیکھو بیٹا توجہ سے ذرا ادھر دیکھتے رہنا، جب اتنی محنت سے آئے ہو دور سے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. توجہ کو مرکوز رکھو، مرکز بناؤ، مقرر پر سے نیک گمان رکھو. تو حرص طعام یہ بھی ایک بیماری ہے، کھانے کا لالچی. تو حضرت فرماتے کہ حضرت پھل پوری رحمت اللہ علیہ کیا ایک شخص تھا، کھاتا بہت تھا. اور حضرت فرماتے ادھر کھاتا تھا ادھر نکالتا تھا، کیونکہ میدا ٹھیک نہیں، ظاہر بات ہے میدا بھی انسان کا میدا ہے. تو حضرت پھل پوری رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی، تو حضرت پوچھا بھائی تم پھر بار بار بیت الخلاء کیوں جاتے ہو؟ کہا حضرت وہ ذرا وسوسہ آتا. تو حضرت فرماتے ایک دن میں حضرت سے کہا حضرت یہ جو ان کا وسوسہ ہے نا وہ ڈیڑھ پاؤ سے کم نہیں ہوتا. اب یہ لالچ ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، جہاں مرغی کی ٹانگ دے گی پھسڑ گئے. حرص اس کا نام ہے، حرص طعام، کھانے کا لالچی. اور اس کھانے کی لالچ کی ایک نوع اور قسم یہ بھی ہے کہ دعوت میں گئے بس پلیٹ بھر لی، چار چار بوٹیاں جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ تاکہ اگلا مرغی کی ٹانگ نہ کھا سکے، میں ہی سب کھا جاؤں. اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے پیٹ خراب ہونا. ظاہر بات ہے جب اچھی طرح چبا کے نہ کھائے گا اور کھانے پہ کھانا ٹھوسے گا تو بیماری ہوگا. اور جو حریص طعام ہوتا ہے، کھانے کا لالچی ہوتا ہے، اس کے سی این جی کا اسٹیشن بھی اس کے پاس ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کی گیس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کا پیٹ اکثر خراب رہے گا. یہ حریص طعام کی نشانی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا حل فرمایا, عجیب فرمایا کہ نہ کھانا آسان ہے. عجیب بات دیکھیے, حکیم الامت فرماتے ہیں نہ کھانا آسان ہے, کم کھانا پہاڑ ہے. یعنی اپنے ہاتھ کو روک لینا یہ بہت مشکل ہے. نہ کھانا آسان ہے, آپ منع کر دیں نہیں کھا رہا تو نہیں کھائے گا, لیکن کم کھانا اوفو یہ بڑا مشکل کام ہے. بہت مجاہدہ ہے. اور پھر خصوصاً اجتماعی جہاں کھانا ہو رہا نا, پھر تو ریس لگتی ہے. اس لیے یہ حرص فی الطعام ہے, کھانے کا حریص. ایک ہوتا ہے حرص فی اللباس, لباس کا حریص. اس پر ایک واقعہ سنیے, ایک بات سنیے. لائٹ جلا دو, اب ہم بڈھے ہو گئے, اب ہمیں لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس پر ایک عجیب بات ہے, بہت ہی سیکھنے کی چیز ہے ہمارے لیے بھی. اور یہ ہے تو ایک عورت کا خط, لیکن اس کو ذرا ہم اپنے اوپر بھی منطبق کریں. ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنوں. اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہے, اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہیں, اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے. یعنی میرے شوہر خوش بھی رہیں اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھا پہنوں. اور یہ عورت کو اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. لہذا اگر کسی کوئی شوہر, کوئی عورت مان لو متوسط یا غریب ہے, تو اگر اچھے کپڑے نہیں تو صاف ستھرے تو پہن سکتی. لہذا یہاں بات امیر کبیر ہونا ضروری نہیں ہے. صفائی کی وصف ایسی چیز ہے کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. گندے کپڑے, پھر میل کچیل, بدبو, یہ اذیت والی چیز ہے. اس سے مسلمانوں کو تو بہت بچنا چاہیے. یہ تو پرفیوم انگریزوں نے ایجاد ہی اس لیے کیا تھا کہ نہانا تو ہے نہیں, بس پرفیوم سڑک لو. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے, صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو, بدبو نہ ہو. اذیت ہوتی ہے, اور سخت اذیت ہوتی ہے. تو اس عورت نے کہا اللہ تعالی نے مجھے دے بھی رکھا ہے, اور نیت یہ ہوتی ہے کہ شوہر خوش رہے. اگر کوئی عورت اس نیت سے اچھے کپڑے پہنتی ہے, صاف ستھرے, کہ میرا شوہر خوش ہو جائے, تو اس کو بھی اس پر اجر ملے گا. یہ اس کے لیے اجر ہے. اور شوہر کو بھی چاہیے صاف ستھرا رہے. ایک خبر آئی ہے کہ مصر میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلع لے لی. کس بات پر؟ کہ اس کا شوہر گنجا ہو گیا. اور وہ گنجا ہمارا والا گنجا نہیں ہوا, ان کا والا گنجا ہوا, قدرتی گنجا. یہ ہم بھی گنجے ہوتے ہیں بھائی, لیکن اس نے اس بات پر نہیں کہ شوہر گنجا ہو گیا. اور اس نے شوہر کو کہا بھی کہ ٹرانسپلانٹ کروا لو. اور سر پہ بال اگوا لو, کھیتی باڑی کروا لو کچھ سر پہ. شوہر نے سنی انسنی کر دی. اور عورت نے اس شرم کی وجہ سے کہ میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر گنجا ہے, اس نے پہلے شوہر سے کہا طلاق, تو اس نے نہیں دی, تو اس نے عدالت سے جا کر خلع لے لی. تو دیکھیے, میں اس خبر پر وہ نہیں کر رہا, لیکن اس بات پر ضرور کہوں گا کہ شوہر کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے وہ کرے, خود شوہر اول جلول بنا ہوا ہے, ایسا نہ. اس کو بھی اچھا صاف ستھرا. یہاں تک کہ میرے شیخ رحمت اللہ نے حدیث شریف سنائی, علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب کا کیا نام ہے, جامع صغیر، جامع صغیر کی ایک حدیث شریف سنائی کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں اس لیے مبتلا ہوئی کہ ان کے شوہر بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، اس سے اذیت ہوتی ہے عورتوں کو، وہ مونچھیں رکھتے تھے. تو پتا چلا جہاں شوہر اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ میری بیوی صاف ستھری رہے، تو شوہر کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. اور واقعہ مصر کا میں نے آپ کو سنا دیا، بالکل تازہ واقعہ کہ گنجے کے سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا. رشید صاحب کو تو خوب یاد ہوگا، یہ سیاسی نعرہ ہے، معذرت کے ساتھ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک زمانے میں، الیکشن کے زمانے میں چل رہا تھا کہ گنجے کے سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا. تو اس کے جواب میں گنجے نے کہا یہ تیرے باپ کی زمین نہیں ہے، کیونکہ ایک پارٹی کا انتخابی نشان حل تھا اور ایک پارٹی کا جو لیڈر تھا وہ گنجا تھا. تو اس پر کہا کہ گنجے کے سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا. تو گنجے نے جواب دیا تیرے باپ کا سر نہیں ہے یہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ اب اس عورت نے اپنا یہ حال پیش کیا. پھر آگے ایک بات لکھی، مگر مرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی عمدہ کپڑے پہنے دیکھتی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا میں بھی لے لوں. اکثر تو خاموش رہتی ہوں مگر کبھی فرمائش بھی کر دیتی ہوں، اور پھر مل بھی جاتا ہے، یعنی میرا شوہر مجھے دلا بھی دیتا ہے. اب دیکھیے اصلاح کیا ہے، کتنا پیارا سوال ہے. کیا اللہ والی عورت تھی کہ اس کے نور کا کیا عالم تھا کہ اس بات کو لکھا. حضرت سے عرض کر رہی کہ اگر حضرت اگر یہ مرض ہو تو علاج ارشاد فرما دے. حضرت اب حضرت حکیم الامت کا جواب دیکھیے، سبحان اللہ، فرمایا کہ زینت کے درجے ہیں، افراد اور تفرید مذموم ہیں. افراد کہتے ہیں زیادتی کو، تفرید کہتے ہیں کمی کو، یعنی کسی چیز میں زیادہ مشغول ہونا. مثلا زیادہ کھانا یہ بھی برا ہے اور کم کھانا یہ بھی برا ہے، زیادہ سونا یہ بھی برا ہے اور کم سونا یہ بھی برا ہے، اعتدال چاہیے. لہذا اعتدال حکما نے جو فرمایا، جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے اعتدال یہ ہے کہ 6 گھنٹے سوئے، اور دماغی محنت کرنے والوں کے لیے اعتدال یہ ہے کہ 8 گھنٹے سوئے. اور مہربانی فرما کر الٹا نہ سوئے. یہ جو الٹا سونے کی عادت ہے نا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنا پیچھا دکھانا اچھا نہیں ہے، اور ناپسند الٹا سونے کی عادت. بتائیے مرد ہے اور الٹا سو رہا ہے، کمال ہے. اکثر یہ جوانوں کو ہمارے عادت ہوتی ہے، نوجوانوں کو، اور چونکہ وہ عادت چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے بڑھاپے میں بھی ویسے ہی سوتے ہیں. یہ سوال تو کیا فرمایا، زینت کے درجے ہیں افراد اور تفرید. یعنی ایک تو کیا کہ جناب اب زینت کے درجے گھر مکان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، مکان کے لیے زینت کی کہ جی. ایک تو اسراف کے بلا وجہ فضول خریداری کرنے دبئی جا رہے ہیں اور جناب اٹلی اور اسپین اور کہاں کہاں خریداری کرنے جا رہے ہیں، یہ افراد ہو گیا. تفرید یہی کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کو صاف ستھرا رکھے، یہ ہے تفرید کہ پتہ ہے صفائی کا اہتمام نہیں اور اس چیز کو، ایسی چیزوں کو بیکار یعنی ضائع کر دینا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اور اعتدال یہ محمود ہے، افراد اور تفرید مذموم ہے یعنی برا ہے، اور اعتدال محمود ہے یعنی اچھا ہے. اب سبحان اللہ، اب آئیے فرماتے ہیں صورت مذکورہ میں اعتدال یہ ہے اب لباس کی حرص ہے نا کہ میں کسی کو لباس دیکھوں اور مجھے وہ چاہیے. فرماتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر اس وقت مت بناؤ، کسی کو دیکھ کر اس وقت مت بناؤ. اگر توقف کرنے سے ذہن سے نکل جائے تو فبیہا، یعنی اس وقت نہ بنایا اور رک جانے سے ذہن سے بات نکل گئی تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر نہ نکلے، اب وہ بات ذہن میں جم گئی نہیں مجھے وہی لینا ہے، اور اگر نہ نکلے تو جس وقت نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو تو اسی وقت وہی کپڑا جو پسند آیا اس کو بنا لو. کیسے اصول ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ ہرس ہے اس لیے مت کرو، مت لو. دوسرا یہ کہ اب ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تو جس وقت ضرورت ہو تو چلو وہی کپڑا لے لو، کوئی حرج نہیں. آگے کیا فرمایا؟ اب تربیت دیکھیے، فرمایا اگر جس وقت کپڑا بنانے کی ضرورت آئی، ضرورت پیش آئی، اب اس وقت جنید جمشید گئے، جے ڈاٹ الکرم گل احمد، اب وہاں گئے تو وہ کپڑا ہی نہیں ملا، تو کیا فرما رہے؟ اگر مل جائے تو لے لو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. یہ ہے اعتدال. ایک بات ہو گئی نا، اب دوسری بات دیکھیے، اصول ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. کیا اصول فرمائے؟ فرمایا دوسری بات، اور اگر دیکھو کہ جس وقت کپڑے بنانے کی ضرورت ہوگی اتنی مدت تک، مان لو چار مہینے ہیں، چار مہینے تک دل اس میں مشغول رہے گا، تو فرمایا کہ یوں کرو کہ اس مشغولی سے کہ ہر وقت دل اور دماغ اس میں لگے ہوئے ہیں، یوں کرو کہ اس کپڑے کو خرید کر رکھ لو لیکن بناؤ مت. بناؤ مت. اور بناؤ کس وقت؟ جب کپڑا بنانے کی ضرورت پیش آئے، اب وہی کپڑا بنا لو. کیا اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس وقت بھی بناؤ مت، جس وقت کپڑا بنانے کی ضرورت ہو، اب وہ جو کپڑا خرید کے رکھا ہوا ہے اس کو بناؤ. اور اصول اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب تمہیں کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑا تو پہلے سے موجود ہے، عوض بھی بچ جائے گا، یعنی کپڑے کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور شوق بھی پورا ہو جائے گا اور معیشت میں بھی اعتدال رہے گا. ورنہ وہ بھی کپڑا لے لیا، نہیں جی اب جو فیشن آئے اب وہ لیں گے، سار باتیں بری چیز ہے، اس سے معیشت تو کہاں قابو میں رہے گی. اور اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ صرف بیویوں کو جا کے بات نہ سنانا، بے شک ان کو بھی سنانا، لیکن اس کو ذرا ہم نے اپنے اوپر منطبق کرنا ہے کہ میرے اندر ایسا لالچ تو نہیں ہے، ایسا لالچی میں تو نہیں ہوں. آگے دیکھیے، ایک بات عورتوں کے لیے خاص ہے، یہ فرمایا کہ اس میں ایک کام اور یہ کرو، اگر تمہارا شوہر تم کو علاوہ ضروری نان نفقے کے جیب خرچ کے واسطے کچھ دے دیتا ہے. اچھا ایک مسئلہ ہے، فقہا نے اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر عورت مہر معاف کر دے تو اس کے معاف کر دینے سے مہر ادا نہیں ہوتا، اس کو دینا ہوتا، اس کے ہاتھ پہ رکھے. اور یہ ہمارے ہاں کے فقہا کی بات ہے، ہندوستان وغیرہ، عرب، پاکستان، ہندوستان، کیونکہ ہمارے ہاں پٹی پڑھائی جاتی ہے عورت کو کہ مہر معاف کر دو. عرب کے ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارے ہاں کا عرف ہے، یہاں کے حضرات کا یہ بات ہے کہ اگر وہ کہے یا کسی علاقے میں اگر یہ بات چل پڑے کہ جناب عورتوں سے مہر معاف کرایا جاتا ہو، بلکہ ہندوستان میں تو ہوتا تھا عورتوں کو لانتان کیا جاتا تھا کہ مہر معاف کرو. آج کل بھی یہی بات ہے کہ شوہر کو کہتے ہیں جی 5 لاکھ مہر رکھ دو، ارے کوئی بات نہیں معاف کروا لینا. یہ آج کل بھی ہے، یہ خان صاحبان کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے شہری لوگوں کا وہ ہے. خان صاحب تو حق مہر بھی پورا نہیں دیتے، ابھی بھی 500 روپے حق مہر رکھتے ہیں. یہ ظلم اور زیادتی ہے، 500 تو قیمت بھی نہیں بنتی اس کی، کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے، جو تقریباً 4-4.5 ہزار کے قریب بنتا ہے. مہر کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے، یہ تو اس سے بھی نیچے اترے ہوئے کہ 1000 روپے 500 روپے. بتائیے ابھی بھی وہی 500 روپے مہر رکھ دیتے، استغفراللہ. اور اس سے زیادہ حیرت نکاح پڑھانے والے پر ہوتی ہے، وہ کیسے راضی ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے شہری، جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ان کیا ایک بات ہے کہ جی مہر رکھ دو 5 لاکھ روپے، کوئی نہیں معاف کرا لینا. یہ ظلم ہے، شوہر پہ بھی ظلم ہے، عورت پہ بھی ظلم ہے. شوہر پہ تو ظلم یہ ہے کہ جس بیچارے کی 5 لاکھ روپے کی استطاعت نہیں ہے، اس پر اتنا مہر لادنا یہ ظلم ہے. اس میں اور بیوی کے ماں باپ کو، عورت کے ماں باپ کو ذرا کچھ اعتدال رکھنا چاہیے. اور پھر اتنا دو کہ وہ اس کو بوجھ سمجھے، بلکہ اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. اور شوہر یہ ظلم کرتے ہیں کہ حق مہر دیتے نہیں ہیں، معاف کرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں اور وعیدیں سناتے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا مجازی خدا ہوں. اگر عورت کو سجدے کا حکم ہوتا تو مجھے شوہر کو سجدہ کیا جاتا. ایسا نہ کرے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ تو نفسیاتی کھیل کھیلنا ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں جو جیب خرچ دیتے ہو اور دینا چاہیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کی تاکید فرماتے تھے عورت کو. ہاں ایک بات میں کر رہا تھا کہ بعض مرد حضرات اپنی بیویوں سے قرضہ لیتے ہیں، مثلا سونا لے لیا، مثلا روپیہ پیسہ لے لیا، اور پھر کیا کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے واپس. یہاں تو مہر پہ لڑائی ہو رہی تھی، یہاں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے آگے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. عورتوں کو اگر شوہر اپنی بیوی سے پیسہ لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، تو اس کو واپس کرنا چاہیے. اور اگر نفسیاتی پریشر اور دباؤ ڈال کر اس سے پیسے لیتا ہے، یہ تو بے شرمی کی بات ہے. ہاں ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، مرد پر ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ بیچارے کے حالات کچھ نازک ہو جائے، کوئی اس میں نہیں، کوئی بری بات نہیں. ہو سکتا ہے انسان اگر اپنی بیوی سے قرضہ لیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی مردانگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں مردانگی میں فرق اس وقت پڑے گا کہ وہ قرضہ لے کر واپس نہ کرے، یہ بے شرمی کی بات ہے. لہٰذا بیوی کو بھی قرضہ ویسی ادا کرے، یہ نہیں کہ میں تمہاری دوا لے آتا ہوں، فلاں لے آتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، اس میں پورا ہو جائے گا. یہ تو بہت بے شرمی کی بات ہے اور بری بات ہے. تو حکیم الامت سمجھا رہے ہیں کہ اگر عورت تم کو پھر کپڑا لینا بھی پڑے، تو جو تم کو شوہر اپنا ذاتی پیسہ ہے، جو جیب خرچ سے دیتا ہے، وہ کپڑا اس پیسوں سے خریدو، اپنا شوق اس پیسے سے پورا کرو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس جو ہے وہ حدود میں رہے گا، کیونکہ نفس کو پتا ہے شوہر سے لینا نہیں ہے. حالانکہ شوہر کریم المزاج ہے، جیسے اس عورت نے خود کہا کہ میرا شوہر مجھے دلا بھی دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ اسی تو حرص بڑھے گی. لہذا اسی چیز کو منطبق کرے، ہم نے کسی کے پاس موبائل دیکھا، کسی کے پاس لباس دیکھا، کسی کے پاس کوئی اور چیز دیکھی، بس لینا ہے جناب. یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری بھی اصلاح فرمائے، کیونکہ اس مضمون سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا، بہت سیکھنے کو ملا. بہت فائدہ ہوا اور بہت سیکھنے کو ملا. حکیم الامت نے کتنا پیارا قاعدہ بتا دیا کہ جو چیز دیکھو خریدو مت, یعنی کہ جو دیکھا لے لیا. تو فرمایا اس کو نفس کو محدود رکھو اور لو مت. ہاں اگر لینا ہی ہے تو جس وقت تمہیں ضرورت ہو اس وقت وہی لے لو جو تمہیں پسند آیا, اور اگر نفس مشغول ہونے کا اندیشہ ہے تو خرید کے رکھ لو, لیکن بناؤ مت, جس وقت ضرورت ہو اس وقت بناؤ. سبحان اللہ, ایک ایک بات اگر سونے کے پانی سے لکھے, آب زر سے لکھے, حق ادا نہ ہوگا. کیا اصلاح ہے, کیا انوارات ہیں ان الفاظ میں, کیا اصول ہیں. سبحان اللہ. اور جس وقت کپڑا بنانے کی ضرورت ہو اس وقت بنا لو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی جیب شوہر کی جیب سے نہ نکلواؤ, اپنی جیب سے لو, تاکہ نفس خود ہی محدود ہو جائے گا کہ اس طرح تو میں ساری فرمائشیں اگر کرتی رہی یا کرتا رہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا میں تو کنگال ہو جاؤں گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, یہ ایک بیماری, حرص کی ایک بیماری ہے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں حرص کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ الی الدنیا اور میلان الی الدنیا ہے, دنیا کی طرف میلان ہے, یعنی غفلت ہے. فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنے اس میلان کو تبدیل کرا لو تو اس اللہ والے کی صحبت سے جو توجہ الی الدنیا ہے وہ توجہ الی الاخرہ ہو جائے گی. اب حرص کی بیماری موجود رہے گی, اب اس کو حریص ہوگا کہ میں دین کے معاملے میں خرچ کروں, عبادت کروں, یعنی حریص فی العبادت بن جائے گا وہ. اور حریص فی العبادہ اور حریص فی الطاعۃ, یہ تو مطلوب ہے کہ عبادت میں اور طاعت میں لالچی بنو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جملہ ہماری اخلاقی بیماریوں کو, روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے اور اچھی عادتوں سے اس کو تبدیل فرما دے. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہم خلوت میں اور تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری خلوتوں کو بھی تعلق مع اللہ سے آباد فرما, اور جیسے ہم جلوت میں با خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی اللہ ہمیں خلوت میں بھی بنا دیجئے, حقیقی اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ جملہ اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے, جملہ عافیت نصیب فرما, جملہ راحت نصیب فرما, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, دوست احباب رشتہ داروں کو, سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے, تعلق ماں اللہ کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہماری عقلوں میں نور عطا فرما, ہمارے دلوں میں نور عطا فرما, ہماری فہم اور سمجھ میں نور عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو بولنے کی مرض ہے, بولنے کی عادت ہے کہ ہم اچھا برا اچھا برا سب بولتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی ہماری حفاظت فرما, اور حرص کے مرض کو, حرص الی الدنیا کے مرض کو حرص الی الاخرہ میں تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرما دیجئے, اعمال اولیاء کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی روحانی اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالیٰ على آخر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.